احوان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین۔ ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ماہ رمضان کی عبادتوں اور اطاعتوں کی قبولیت کے لیے، مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، انشاءاللہ وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ خدا متعال نے قرآن کریم کے اندر، اہل بیت اطہار علیہم السلام نے اپنی احادیث شریفہ کے اندر اس بات کو بہت تاکید کے ساتھ بیان کیا ہے کہ یہ جو پورا نظام ہے یہ واقعی ایک نظام ہے، یعنی ایک پورا سسٹم ہے۔ جیسے ہم لفظ سسٹم کہتے ہیں تو سسٹم میں اور پبلک میں جیسے موب کہتے ہیں، اس میں بہت فرق ہوتا ہے۔ آپ ایک جگہ کے اوپر بہت ساری اینٹوں کا ڈھیر ڈال دیجئے، وہ سسٹم نہیں ہوتا۔ انہی اینٹوں کو اگر ایک خاص ترتیب کے ساتھ آپ نے رکھا ہو اور وہ اس ترتیب سے کوئی نتیجہ حاصل کر لیں آپ، پھر وہ ایک سسٹم بن سکتا ہے۔ تو ایک سسٹم جو ہوتا ہے اس میں ایک ان پٹ ہوتا ہے، پروسیسنگ ہوتی ہے، آؤٹ پٹ ہوتا ہے۔ یہ جو پوری کائنات ہے یہ ایک سسٹم ہے، اس کو بنانے والے نے کسی مقصد سے بنایا ہے۔ تو اگر آپ کو اور مجھے کوئی کاغذ کا ٹکڑا بے ہدف بے مقصد پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، درخت کا کوئی گرا ہوا پتا نظر آتا ہے، یہ نہیں سوچے گا یہ بے مقصد پڑا ہے، اس کے پیچھے بھی خدا ہے۔ تو کہیں مثلا آپ نے شاید کبھی دیکھا ہو کسی جھیل میں کہیں پر بہت ساری مچھیاں بعض اوقات مر جاتی ہیں، پڑی ہوتی ہیں، یا مثال کے طور پر جیسا کہ بعض اوقات ہوتا ہے یہ کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں تو انسان دیکھتا ہے ہزاروں لاکھوں۔ اللہ کے نظام میں کوئی چیز بے مقصد نہیں ہوگی۔ جب کیڑے مکوڑے بے مقصد نہیں ہوں گے، ہم بے مقصد ہوں گے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اشرف مخلوقات کو بے مقصد خلق نہیں کرے گا۔ جس کو خلق کر کے خود فخر فرمائے تبارک اللہ احسن الخالقین، اسے خدا حکیم بے مقصد خلق نہیں کرے گا، کوئی مقصد لائے گا۔ جو پری میچور بچے مر جاتے ہیں نا ماؤں کی شکم میں، وہ بھی مقصد سے آئیں گے، ان میں سے کوئی چیز ضائع نہیں ہونے والی۔ ہم سب کو معلوم ہے، یہ بات قرآن کریم اصرار فرماتا ہے کوئی چیز ضائع نہیں ہوگی۔ تو عزیزان محترم، آپ آج جمعۃ الوداع کے موقع پر مثلا اگر دل سے بھی فلسطینیوں کا ساتھ دے رہے تھے، مظلوموں کا ساتھ دے رہے تھے، خدا اس جذبے کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ تو آپ کا ہر کام، میرا ہر کام اصل میں خلق کر رہا ہے، نہ صرف یہ کہ ضائع نہیں ہو رہا ہے بلکہ خلق کر رہا ہے۔ ہم اپنی برزخ خلق کر رہے ہیں، اور یہ جو میں نے آپ سے عرض کیا اپنی برزخ خلق کر رہے ہیں، اصل اپنے آپ کو خلق کر رہے ہیں ہم لوگ، کیونکہ برزخ میں ہم سوائے اپنے اعمال کے اور کچھ نہیں ہوں گے۔ اس وقت ایسا ہے اس دنیا کے اندر کہ ہماری باڈی علیحدہ ہوتی ہے، ہمارے اعمال علیحدہ ہوتے ہیں ظاہری طور پہ۔ جو میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا، اس حقیقت کو ہمیں بہت اچھی طرح سمجھنا پڑے گا کہ یہ دھوکہ یہاں تک ہی ہے، اس کے بعد پھر یہ دھوکہ ختم ہو جائے گا، ہم اور ہمارے اعمال دو نہیں ہوں گے۔ یہاں بھی ایک ہی ہے، دیکھنے میں کچھ اور نظر آ رہا ہے، اندر ایک ہی ہے، لیکن جیسے ہی اس دنیا کا دھوکہ ختم ہوگا پھر تو سبھی کچھ ایک ہے، پھر تو عمل کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ پورا نظام ایک ریل سسٹم ہے، اور سسٹم کے اندر میں اور آپ با مقصد با ہدف ایک جز ہیں، اور اس با مقصد با ہدف جز کو ہدایت دینے کے لیے خدا نے ایک کتاب بھیجی ہے، انبیاء بھیجیں، آئمہ بھیجیں۔ چند منٹ آپ کے لوں گا اور کتاب کے حوالے سے چند آرائز عرض کروں گا تاکہ انشاءاللہ ان آخری ایام میں کتاب خدا کا تبرک اور زیادہ ہمیں نصیب ہو انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ گزشتہ ایک دو مہینے میں میں درود کے حوالے سے کئی دفعہ کئی پوائنٹ عرض کر چکا ہوں، تو میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ جہاں کہیں بھی بولوں گا تو کچھ نہ کچھ جملے درود کے حوالے سے عرض کروں گا، لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ لوگ تھک جاتے ہیں ایک بات بار بار سن کے، تو جو ہماری بات بار بار سن رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے بس ایک ہی پوائنٹ بار بار بولے چلے جاتے ہیں۔ پھر میں سوچتا ہوں بھائی کہیں اور بول رہے ہیں، اب یہ مثلا کووڈ کے مومنین کے لیے عرض کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ ان لوگوں نے ہمیں کبھی سنا ہی نہ ہو، تو اس لیے جلدی سے عرض کر دیتا ہوں۔ درود توجہ سے بھیجیں، درود ایک دعا ہے، دعا مانگی جاتی ہے، دعا صرف ورد نہیں ہوتی، دعا مانگی جاتی ہے۔ ہماری ایک بہت بڑی غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ ہے ہم دعائیں پڑھتے ہیں مانگتے نہیں ہیں، یا دہراتے ہیں مانگتے نہیں ہیں۔ مانگنا پڑتا ہے، دعا مانگنی پڑتی ہے تبھی مزہ آتا ہے۔ تو اگر آپ نے درود پڑھنا ہے جو کہ ایک دعا ہے تو اللہ سے مانگیں پھر جو آپ درود میں مانگ رہے ہیں، اور آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں یہ آپ اپنے لیے مانگ رہے ہیں۔ بہت نفیس ایک بہت عجیب ایک روایت ہے اللہ کے نبی سے، فرمایا کہ تم جو میرے اوپر درود بھیجتے ہو یہ تمہاری دعاؤں کو پورا کرنے کا وسیلہ بنتا ہے، یہ تمہاری اعمال کے لیے زکوٰۃ ہے۔ اگر چند جملے اس سلسلے میں عرض کروں، کہاں خدا اور اس کے نبی، کعبہ قوسین او ادنا، معراج پہ پہنچے ہوئے حبیب اللہ ہیں، اور میرا جیسا گناہگار اور اللہ سے کہے کہ اے اللہ تو جو اپنے حبیب کے اتنے نزدیک ہے اور تیرا حبیب اتنے نزدیک، میں دعا کر رہا ہوں کہ تو ان پہ درود بھیج۔ میں ہوتا کون ہوں، میری حیثیت کیا ہے، میری زبان میں پاکی ہے، پاکیزگی ہے اتنی کہ میں اس اللہ اور اس کے نبی کے درمیان کوئی بات کہوں؟ یہ تو خدا نے ہم فقیروں کو بھی لا کے کھڑا کر دیا کہ تم بھی آ جاؤ، کیونکہ وہ خدا دینے والا ہے، اس کی عادت احسان پر ہے اور وہ اپنے لطف میں کمال مطلق پر ہے، تو اس نے لطف فرمایا اور کہا کہ تم بھی دعا دے دو، تم بھی دعا کرو۔ یہ درود بہت بڑی عبادت بن گئی کہ اللہ نے ہمیں موقع دے دیا، ورنہ اگر موقع نہ دیتا تو ہم اس بڑے لطف سے محروم رہ جاتے۔ بس آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں اللہ کے اس لطف اور اس کرم کو قبول کرنے کے لیے بہت دفعہ درود بھیجنا پڑے گا کہ خدا قبول کرتے ہیں تیرا لطف ہے، تیرا کرم ہے، ہم تو حقیر ذلیل تھے، بہت پیچھے تھے، کہ تو نے ہمیں لا کر ان میدانوں میں کھڑا کر دیا جہاں تو اور تیرے نبی ہوتے ہیں اور ان کی آل اولاد ہیں، پاکیزہ ہستیوں کا ذکر ہماری زبان پہ جاری کروا دیا تو نے۔ ورنہ خدا مثلا قید لگا دیتا کہ بھائی میرے نبی پہ درود بھیجنے سے پہلے انسان کو اتنا متقی ہونا ضروری ہے، کر سکتا تھا، نہیں کیا۔ گناہگاروں کے لیے نبی رحمت کے نام پر رحمتیں جاری کر دیں، تو بڑا لطف و کرم ہوا، خدا نے متعال نے درود دیا۔ اور بڑی بے اتنائی ہوگی اگر ہم درود پڑھیں اور شکر خدا نہ کریں، توجہ نہ دیں۔ تو جب بھی میں اور آپ درود پڑھیں، میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں، جب بھی میں اور آپ درود پڑھیں اس عنایت کو اپنے ذہن میں رکھیے، اس مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں یہ سعادت دے دی۔ اور اسی لیے میں آج کل کوشش کرتا ہوں کہ جب بھی درود پڑھوں تو دو ہاتھوں کو تھوڑا سا پھیلا دوں کہ اللہ کے سامنے دعا کا اظہار ہو جائے اور یہ عاجزی خدا کو پسند آ جائے، اور انشاءاللہ میرے اور آپ کے درود کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ اور کتنے اللہ کے نبی نے وعدے کیے ہیں، اگر کوئی میرے اوپر درود بھیجتا ہے تو یہ اور وہ، عافیت کے اتنے دروازے کھل جائیں گے، میرے ساتھ ہوگا، اور بڑے فضائل بیان کیے. مل کر انشاءاللہ ایسا درود کے جو خدا قبول فرمائے، نبی قبول فرمائے، ہماری آخرت عاقبت کا ذخیرہ بن جائے، ہمارے مرحومین کے لیے مغفرت، ہمارے لیے مغفرت، امام کے قلب کی خوشنودی کا سبب بنے. درود بھیجیں نبی اولاد نبی پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. تو عزیزان محترم، یہ بڑا عجیب ایک مقام ہے کہ خدا متعال نے ہمیں اپنا نسخہ دے دیا قرآن کریم کی صورت میں، کہا لو کتاب تمہارے پاس آ گئی. اچھا، اب اس کتاب میں ہے کیا؟ یعنی سب کو معلوم ہے ہدن للناس، اس میں ہدایت ہے، بصائر، اس میں بصیرتوں کی باتیں ہیں، اور اس میں نور ہے، یہ قرآن کریم نے خود اپنے لیے توصیف فرمائی ہے. تو ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ ہے، اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ کیا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جو پوری کائنات ہے اس میں ہمیں بہرحال 50-60 سال 70 سال کم بیش جتنا بھی ہے گزارنے ہیں. تو اس کے لیے جو بلو پرنٹ ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، وہ یہ کتاب ہے. سادہ ترین معنی میں ہماری لائف کے لیے اسٹرکچر، گائیڈنس اور پاتھ، وہ سب اس کتاب کے اندر ہے. بھائی یہ ہے تمہارا کام کرنے کا. اچھا، اب کبھی ہم نے کہیں، ایک دفعہ مجھے یاد ہے پاکستان میں کافی عرصے پہلے یہ کہا کہ بھائی کتاب کتاب ہدایت ہے، تو کسی نے کہا کہ مولانا وہ جو لا ردن ولا یابسن وہ کیا ہے پھر، کہ خشک و تر سب اس کتاب کے اندر ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں صرف کتاب ہدایت ہے، تو بھائی اصلی موضوع کتاب ہدایت ہے، باقی کیا ہے؟ باقی تو خدا نے اپنے اعجاز سے، معجزے سے، پتہ نہیں کیا کیا رکھ دیا اس کے اندر، پتہ نہیں کیا کیا رکھ دیا. کیونکہ دیکھیے، جب کوئی انسان، کوئی حکیم ہوتا ہے جس کے اندر حکمت ہوتی ہے، تو وہ ایک کام نہیں کرتا، پھر اس ایک کام کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتا ہے. میں ایک عوامی سی دنیاوی مثال عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد. یہ جو مصر کے اندر اہرام ہیں، پیرامڈس جن کو کہتے ہیں، ان کے اندر مثال کے طور پر بہت بڑا ایک پیرامڈ ہے، گیزا کا پیرامڈ. ہاں، تو یہ جو پیرامڈ ہیں ان کو دیکھیں تو آپ، ایک مقبرہ ہے صرف، اور اس ایک مقبرہ ہے جس کی ایک عجیب سی شیپ ہے، البتہ ابھی تو ٹوٹا پھوٹا ہے، جتنا بھی آپ کو پتہ ہی ہے اس کے اوپر بہت کچھ تھا جو تاریخ کے دوران میں لوگ چوری کر گئے، لے گئے، اس کے ٹاپ پہ کچھ تھا، پتہ نہیں کیا کچھ تھا. تو اس کی اینیمیشنز اب بنائی ہیں کہ بھائی اصل میں کیا تھا، ابھی جو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے اور اصل میں کیا تھا، تو وہ اس میں نظر آتا ہے. لیکن آپ جب اس کو دیکھتے ہیں، بلڈنگ نظر آتی ہے صرف آپ کو کہ ایک تکونی سی ایک بلڈنگ ہے، لیکن جب اس کے میجرمنٹس کے اوپر لوگ کام کرتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ بھائی اگر اس کے اس اینگل کو دیکھو تو اس کی میجرمنٹ یہ ہے. تو پورا جو آپ کی کاسموس ہے، کائنات ہے، وہ اس کے میجرمنٹ میں ریفلیکٹ ہو رہی ہے. مثلاً ایک زاویے کو ناپیں تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ ایکچولی زمین سے چاند تک کے راستے کو شو کر رہا ہے، اس کو ناپیں تو وہ زمین سے سورج کے راستے کو شو کر رہا ہے، اس کے اینگل کو دیکھیں تو وہ جو سورج کے گرد چکر لگاتی ہے زمین، اس کے دنوں کو بیان کر رہا ہے. تو دیکھنے میں تو بلڈنگ ہے، لیکن پوری کائنات کا کوڈ اس بلڈنگ کے مختلف زاویوں کے اندر، فاصلوں کے اندر بنا ہوا ہے. تو وہ جو جس کے پاس حکمت ہوتی ہے، وہ دیکھنے میں تو بلڈنگ بنا رہا ہے، لیکن بلڈنگ کے پیچھے پتہ نہیں کون کون سے کوڈز اس نے ڈال دیے ہیں. اچھا، ہم سب کو معلوم ہے کہ بالآخر یہ جو پیرامڈز ہیں، بنانے والے کوئی بھی تھے، ابھی کوئی کہتا ہے ایلینز تھے، کوئی کہتا ہے کہ بھائی یہ فرعنہ نے بنائے تھے. پھر اگر فرعنہ نے بنائے تھے تو جو ٹیکنالوجی انہوں نے استعمال کی ہے، وہ ہماری جو ٹیکنالوجی کی ہسٹری ہے اس سے میچ نہیں کر رہی ہے. ہماری جو ہسٹری ہے ٹیکنالوجی کی، اس سے وہ قطعاً میچ نہیں کر رہی. تو ایک مس میچ ہے، اس کا مطلب ہے ہمیں ری رائٹ کرنی پڑے گی اپنی ہسٹری ٹیکنالوجی کی. اسی طرح بہت ساری چیزیں ڈسکور ہوتی رہتی ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عرب کے اندر مستطیل نام کر کے کچھ صحرا کے اندر نشانات ہیں جو میچ نہیں کر رہے ہیں ٹیکنالوجی کی ہسٹری سے. تو قصہ مختصر یہ کہ بھائی کوئی عقل مند آدمی ہوتا ہے تو وہ اگر ایک بلڈنگ بھی بناتا ہے تو اس کے اندر 25 میسیجز ڈال دیتا ہے. دیکھنے میں بلڈنگ لگتی ہے، اب یہ کتاب خدا کی ہے اور یہ خدا نے بنائی ہے. اب اس میں کتنے کوڈز ہوں گے؟ اللہ اکبر. اگر اس پیرامڈ کے اندر جس کا قطعاً ہمیں پتہ ہے مخلوق نہیں بنائی ہے, اس کے اندر اتنے کوڈز ہیں جس کو آج تک ہم ڈسکور کر رہے ہیں, 4000 سال کہہ رہے ہیں کہ اس کی خدمت ہے, اس کتاب خدا میں کتنے کوڈز ہوں گے؟ اس میں تو اللہ جانتا ہے کیا کچھ ہوگا. اور یقین فرمائیے یہ جو علوم ہم اور آپ کہتے ہیں, جس کے ہم جیسے کو تو خیر الف بھی نہیں پتہ, جس کو ہم علوم غریبہ تعبیر کرتے ہیں, یہ بھی پتہ نہیں کتنے قرآن کریم کے اندر ہوں گے, پتہ نہیں کتنے ہوں گے. اور کیا کیا باتیں کہی جاتی ہیں. ایک بات بڑی عجیب کسی نے کہی تھی, اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بھائی کام بات کی اگر تصدیق نہیں ہوئی تو کہو بھی نہیں, لیکن پتہ نہیں کیوں دل چاہتا ہے بعض اوقات ایسی چیزیں نقل کر دیں. علامہ طباطبائی سے منسوب کرتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا علامہ طباطبائی نے کہی, کبھی نہ کہی تو وہ میرے میں اوپر ظلم کر دوں ان کے اوپر, تو اب ممکن ہے بات بھی اچھی نہ ہو, ممکن ہے, لیکن پتہ نہیں عجیب سی بات ہے, عجیب سی بات ہے. تو اس میں لکھا تھا کہ یہ جو یاسین ہے یہ وہی یا حسین ہے جس کا سر جدا ہوا ہوا. یہ عجیب سی بات تھی, بہت عجیب, پتہ نہیں واقعا ہے یا نہیں ہے, لیکن سننے میں دیکھنے میں سوچنے میں بڑی عجیب لگتی ہے. یا حسین اور اس میں سے ہے علیحدہ ہو جائے تو یاسین, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہی یاسین کوڈ ہے سید الشہداء کے اس جسد سر بریدہ کا. اللہ اکبر. پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے, پتہ نہیں علامہ طباطبائی نے کہے بھی یا نہیں کہی, لیکن بات بڑی عجیب ہے. قرآن میں بہت کوڈز ہیں, بہت کوڈز ہیں, لیکن مین چیز کیا ہے؟ مین چیز ہے ہماری ہدایت, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو لے کے آگے چلنا ہے. اب یہاں تک میں نے عرض کیا تو یہ اس لیے عرض کر دیا کہ بھائی قرآن کریم کے ماہ رمضان کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں, اللہ کی بندگی کی بات ہو رہی ہے, تو اس کتاب کا ایسا نہ ہو کہ ذکر ہی نہ ہو کہ جس سے ایکچولی سارے مفاہیم حاصل کیے گئے. تو قرآن کریم پہ توجہ کی ضرورت ہے اور قرآن کریم سے ان تمام چیزوں کو دیکھنا, کنیکٹ کرنا اس سے بہت ضروری ہے. اب میں صرف ایک مفہوم وہاں سے لیتے ہوئے, قرآن کریم سے لیتے ہوئے آپ کی خدمت میں آج کے لیے ایک پوائنٹ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, اور انشاءاللہ اجر و ثواب نصیب و ہم سب کو درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. معاف کیجیے گا میں تھوڑا سا متفرق بھی ہوتا ہوں, کبھی ذہن میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر اب میں اتنا زیادہ مجالس کی فارمیٹس میں نہیں رہتا کہ اس کی فارمیٹ میں گنجائش ہے یا نہیں ہے, میرے ذہن میں آتی ہے تو میں بول دیتا ہوں کہ پتہ نہیں زندگی کتنی باقی ہے, اور اگر کوئی چیز سمجھ میں آ رہی ہے کہ مفید ہے تو انسان بول دے. جب ہم نئے نئے پڑھنا شروع کر رہے تھے, بولنا شروع کر رہے تھے, کہیں مجلس پڑھنے جاتے تھے, مثلا کوئی عشرہ ہوتا تھا, خمسہ ہوتا تھا, اور اس سے ریلیونٹ کوئی بات سمجھ میں آتی تھی تو یہ کاؤنٹ کرتے تھے کہ مثلا 10 مجلسیں پڑھنی ہیں, شروع میں ہی سب کچھ نہ بول دیں, بعد میں کیا ہوگا, تو اس کو بیلنس کرنا پڑتا تھا کہ بھئی یہ آج بات اچھی لگ رہی ہے, آج کہنے کی نہیں ہے, اس کو 4-5 دن بعد کہیں گے. پھر ہمیں سمجھ میں آیا کہ نہیں, یہ حماقت ہے, یہ غلطی ہے. آپ کے ذہن میں اگر جو آیا ہے یہ بھی تو بالآخر خدا نے ہی دیا ہے نا, جو صحیح آیا ہے, جس خدا نے آج دیا ہے وہ کل نہیں دے گا, وہ کل بھی دے دے گا. وہ بقول حضرت ابو ذر غفاری سے جو مشہور ہے وہ یہ کہ وہ بڑے, ان کو کسی نے رشوت میں پیسہ بھجوایا, سمجھ گئے کہ بھئی یہ مجھے پیسہ بھجوایا جا رہا ہے, تو جو لے کر آیا اس سے کہا میرا ہے؟ اس نے کہا ہاں تمہارا ہے. کہا تم سوچ لو میرا ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں ہو گیا. کہنے لگے بس ٹھیک ہے. گئے شہر کے میدان میں کھڑے ہو گئے, کہا جتنے فقیر فقرا ہیں سب آ جاؤ, آج میں فقیر سب کو ہدیہ کر رہا ہوں. فقیر جمع ہو گئے, انہوں نے کہا لو کل تک تو ہمارے جیسا فقیر تھا, آج یہ ہدیہ کر رہا ہے. خیر وہ جڑ کھڑے ہوئے, 2 تھیلیاں تھیں اشرفی کی, پتہ نہیں 1000-1000 کی, 10-10 ہزار کی, چند منٹس میں انہوں نے ساری خالی کر دی. جو لے کر آیا تھا اس نے دیکھا کہ اتنا حشر کر دیا انہوں نے, تو اس نے کہا کہ ابو ذر تم نے سارا کا سارا دے دیا اور اپنے پاس کچھ نہیں رکھا. کہا میری تھیلی میں ایک ایسی چیز ہے, اس کے ہوتے ہوئے مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. اب وہ احمق سر پھرا, جو لے کر آیا تھا وہ یہ سمجھا اس میں ایک اور کوئی ہیرا ہوگا، کوئی جواہرات ہوں گے، اس کی نیت ٹپکی ہوگی کہ میں اس کو نہ چرا لوں. تو کہنے لگا کیا ہے اس کے اندر، کہا کھول کے دیکھو. تو حضرت ابو ذر نے تھیلی کھولی، اس کے اندر دو روٹیاں رکھی تھیں. تو اس نے کہا کہ ابو ذر بے وقوف بناتے ہو، دو روٹیاں پڑی ہیں اس کے اندر. کہا بس یہ ہے. کہا یہ کیسے تمہارے لیے کافی ہے؟ کہنے لگے کہ دیکھو، ایک صبح کے لیے، ایک شام کے لیے، جس خدا نے آج دو دیے ہیں کل بھی دو دے دے گا، مت گھبراؤ، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے. یہ لوگ پتہ نہیں کس دنیا کے لوگ تھے. ہم لوگ جمع کر کر کے مر نہیں رہے، یعنی مر گئے جمع کرتے کرتے، تھک گئے، اور ہمیں لگ رہا ہے کہ ابھی زیادہ نہیں ہے، ابھی اور کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ بچے کے فلاں کام رہ جائیں گے اور اولاد کے فلاں کام رہ جائیں گے. پتہ نہیں یوں لگ رہا ہے جیسے ہم نسلوں کی رزاقیت اپنے بوجھ پر لے کر آئے ہیں شاید، نعوذ باللہ تعالی. نہیں، ہم اس پلان کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا. ہمارا پلان یہ ہے کہ بھائی ہم اپنے بچوں کو بنیادی ترین چیزیں دیں، محروم نہ کریں. اور ایسا بھی نہ ہو کہ قلم جائیں تو بچہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہو، لیکن اب یہ بھی نہ کریں کہ اس کی اور اس کی اولاد کی ساری زندگی کی ہم نے ذمہ داری اپنے کندھے پر ڈال لی. نہیں، خدا نے ایسی کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ڈالی. ہمیں ایک منیمم کے اوپر رکھنے کو کہا ہے، اس کے بعد نہیں ذمہ داری ڈالی. اس کے بعد ذمہ داری فقراء کی ہمارے سروں پر ہے، جن کا ہمارے مال کے اندر حق ہے، ان کی ذمہ داری ہمارے سروں کے اوپر ہے. تو بہرحال میں بات کہاں سے شروع کر رہا تھا اور کہاں پہ آ گیا، تو وہ بات تھی کہ بھائی آپ کے ذہن میں ایک بات آئے تو ہم کہہ دیں. تو اب اس طرح کا معاملہ ہو گیا. تو جو پوائنٹ مجھے قرآن کریم سے آپ کی خدمت میں آج کے لیے عرض کرنا تھا، اور کافی وقت میں نے آپ کا لے لیا ہے لیکن اس کو عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے اچھے بندوں کی توصیف کی ہے قرآن کریم میں، صفتیں بیان کی ہیں. کاموں میں سے ایک کام یہ ہے، آپ قرآن کریم پڑھتے رہیں، ایک نبی کی صفت آئی، ایک ولی کی صفت آئی، اچھے بندوں کی صفت آئی، دیکھیں یہ صفت میرے اندر آ رہی ہے، آئی یا نہیں آئی ہے. نہیں آئی ہے، مرنے سے پہلے لے آئے، تاکہ آپ اور میں انہی اچھوں کے ساتھ اٹھائے جائیں. ہم لوگ عمل کے ناطے ملحق ہوں گے نا، تو وہ عمل ہمارا ایسا ہو کہ ان سے کوئی نہ کوئی شباہت آ جائے. اب وہ بہت اچھے تھے تو ان میں وہ صفت مثلاً 100 کے لیول پہ تھی، تو بھائی میرے اندر 15-20 آ جائے، کچھ تو شباہت آ جائے نا. شباہت کی بنیاد پہ باقی توسل کریں گے اور ان کی شفاعت لے لیں گے. شباہت کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی چیز کنیکٹ کر رہی ہو. تو مثال کے طور پر خدا نمتار نے اچھے بندوں کی صفت میں بتایا، مستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں. اب پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہوگی، حقیقت سحر کیا ہوتی ہے، حقیقت استغفار کیا ہوتی ہے. شاید سحر کے وقت اللہ کے سامنے استغفار کرنا یہ ہو کہ جوانی کے اندر گناہوں سے واپس آ جاتے ہیں. شاید واقعاً یہی مطلب ہو کہ بھائی وقت سحر جو فجر سے پہلے ہے، اس میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں استغفر اللہ، یا اللہ العاف العاف، جو بھی ہے، کم از کم یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا. اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. اور وہ جو خدا ہے اس نے ہم سے ایک وعدہ کیا ہے، من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی جو وہ لے کر آئے تو خدا 10 سے اس کی جزا دے دے گا، 10 مثالیں اس کے لیے رکھ دے گا. تو اگر میں محنت کر کے مستغفرین بالاسحار میں شامل ہو گیا، وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، ان کے مال میں معین حق ہوتا ہے سائل کے لیے اور وہ جو سوال نہیں کر رہا لیکن محروم ہے. سیرت بناؤ اپنے لیے، قرآن کریم سے سیکھو. ممکن ہے مجھ سے کوئی کہے مولانا میری تنخواہ اتنی ہے، بہت کم ہے، میں مثلا کویت میں رہتا ہوں اور مثلا میری تنخواہ اتنی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کا گزارا کر لوں نا، بڑی بات ہے، میں نہیں کر پاتا. تو بھائی خدا نے یہ تو نہیں کہا کہ حق معلوم 10,000 روپے ہے، 50,000 روپے ہے، حق معلوم 15 روپے رکھ لو، 20 روپے رکھ لو، جتنا آپ کی طاقت توانائی ہے اتنی رکھ لو. منع کس نے، خدا نے منع کیا ہے کم دینے سے؟ اگر ایک آدمی کے پاس توانائی ہی 15 کی ہے اور وہ 15 دے رہا ہے، وہ تو اپنی پوری توانائی کو دے رہا ہے. تو اگر کسی کی توانائی 15,000 کی ہے اور وہ 5 دے رہا ہے، تو اپنی توانائی سے کم دے رہا ہے پھر. تو خدا المثال تو ہم جانتے ہیں کہ وہ کیفیت کو دیکھ رہا ہوتا ہے، کمیت اور کوانٹیٹیز کو نہیں دیکھ رہا ہوتا. تو اب یہ تھا کہ آپ اور میں قرآن کریم پڑھتے جائیں, اس کی کوڈز کو پک کریں, اچھوں کا کوڈ یہ ہے یہ میرے اندر ہونا چاہیے, بروں کی علامت یہ ہے یہ میرے اندر نہیں ہونا چاہیے. مصرفن مرتاب, خدا پسند نہیں کرتا. حد سے تجاوز کرنے والے, شک و تردید میں پڑے ہوئے لوگوں کو خدا پسند نہیں کرتا. اور کذاب, جھوٹ بولنے والوں کو پسند نہیں کرتا. نکالو یہ سب نہیں پسند کرتا تو اپنے اندر نہیں ہونے چاہیے پھر یہ. اب ایک چیز جو خدا بہت پسند کرتا ہے, آپ کو اپنا کوئی فرزند بہت پسند ہو اور اس کے اندر پانچ خاصیتیں ہوں, اور آپ سے کوئی کہے کہ بھائی آپ دو جملے میں بتائیں اس کی اچھائی, اب آپ سوچیں گے پانچ میں سے کون سی بتاؤں. آپ سلیکٹ کر کے جو سب سے اچھی آپ کو لگے گی وہ بول دیں گے. حضرت ابراہیم پوری امت ہیں, خدا نے قرآن کریم میں فرمایا ابراہیم امت ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت ابراہیم جو پوری امت ہیں, جس کا ایک مطلب یہ ہوا کہ جتنا کام امت کرتی ہے پوری ایک, وہ ایک اکیلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیا. ان کی ایک صفت خدا کو پسند آ گئی, ذکر فرماتا. وہ کیا ہے؟ یہ میرے سامنے گڑگڑاتے بہت ہیں. اللہ اکبر, یہ خدا کو پسند آ گیا, یہ گڑگڑاتے ہیں. کبھی فرماتا ہے اواہن, کبھی فرماتا ہے انابا, کبھی فرماتا ہے منیبن. یہ خدا کو پسند ہے. اللہ کے دین میں عجیب بات یہ ہے کہ مثلا دنیا میں آپ کو کوئی کام کرنا ہے, کسی کمال پہ پہنچنا ہے, اتنی ڈگری چاہیے, اس ڈگری کے لیے اتنی اپرچونیٹیز چاہیے, وہ اپرچونیٹیز آپ کے پاس نہیں ہوئیں وہ کمال نہیں ملے گا. اتنا پیسہ چاہیے, وہ پیسہ نہیں تھا آپ کے اب ماں ابا کے پاس, آپ کے پاس, تو آپ پیچھے رہ گئے. خدا ہم سے کیا مانگتا ہے؟ خدا ہم سے کچھ نہیں مانگتا, اصل میں ہمارے اندر کی محبتیں مانگتا ہے. مجھے خدا کیا فرما رہا ہے؟ مجھے پہچان لو, مجھے پہچان. اور خدا ہے تو کون ہے جسے میں پہچاننے کی کوشش کروں؟ فرمایا کہ میں تمہارا چاہنے والا ہوں, اس سے پہچان. وہ مکالمہ مشہور ہے نا کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ سلام اللہ علیہ, تم نے اتنی عبادتیں کیں, میرے لیے کیا کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خدا تیرے لیے کیا تھا یہ سب کچھ؟ کہا اس سب میں تمہارا یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے. کہا میں کیا کروں اے خدا تیرے لیے؟ کہا جو میرے بندے مجھ سے دور ہیں میرے پاس لے کر آؤ. کہا میں کیسے لاؤں؟ کہا ان کو میرے احسانات یاد دلاؤ اور ان کو یہ بتاؤ کہ میں انہیں کتنا چاہتا ہوں. یہ بے عینی الفاظ نہیں ہے روایت کی, میں عرف میں اس کو ڈھال لیا ہے. کہا انہیں احسانات یاد دلاؤ اور انہیں بتاؤ میں کتنا چاہتا ہوں. خدا اپنا تعارف کس بات سے کروا رہا ہے؟ میں رحمان ہوں, میں رحیم ہوں. یقبل التوبہ, توبہ کو قبول کر لیتا ہے. سریع الرضا, جلدی رضایت دے دیتا ہے. اے لوگوں جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر اسراف کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ. حکومتیں کہتی ہیں جنہوں نے جرم کیا ہے نا وہ ڈریں کہ ہم یہ کرنے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں, پہلے خدا یہ کہتے نہیں, پہلے تم نا امید نہیں ہو, میری طرف آنے کی کوشش کرو. ہم جان بوجھ کے کفر کرنا, جان بوجھ کر ساری چیزوں کا انکار کرنا, یہ خدا کو پسند نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے غلطی کی ہے, میں نے غلطی کی ہے, ہم تو غلطیاں کرتے ہی کرتے ہیں, تو خدا نے مطالب فرماتا ہے کوئی بات نہیں, واپس آؤ, توبہ کرو. کب منع کیا؟ یہ جو صفت غفور اور غفار ہے یہ ان معنی کے اندر ہے. ایک دفعہ نہیں بخشتا, بار بار بخشتا ہے, بار بار بخشتا ہے. اگر کہتا نا کہ ایک دفعہ توبہ قبول ہے دوسری دفعہ نہیں, ہم سب گئے تھے پھر, تو ایک گناہ تھوڑی کرتے ہیں, پچیسوں گناہ کرتے ہیں, روز کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 70 مرتبہ استغفار ضرور کیا کرو. پتہ نہیں کون کون سے گناہ کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا. فرمایا 70 مرتبہ استغفار ضرور کیا کرو. تو کیا صفت پسند آئی؟ اواہن منیب, اللہ کے حضور گڑگڑانا. بہت خوبصورت, آپ نے دیکھا ہوگا ایک کلپ آیا سید مقاومت کا, سید حسن نصر اللہ کا, کہ اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہی کہ ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم خدا کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں, خلوت میں خدا سے طلب کرتے ہیں, خدا سے التجا کرتے ہیں. سمیع بصیر. اکیلے تو نہیں ہو نا, اکیلے ہونا بہت مشکل کام ہے. جو لوگ خدا کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں بہت مشکل کام ہے, اسی لیے تو ان کی حالت خراب ہے. آپ اور میں الحمدللہ رب العالمین خدا کی وعدوں کے ہمراہ ہیں. خدا نے ہمیں ہمارے تمام تر نقص اور عیب کمی کوتاہی کے ساتھ قبول کرنے کے وعدے کیے ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے؟ کچھ بھی نہیں چاہیے, توجہ, کلام, گفتگو. وہ کلام سے بھی بڑا عجیب ایک پوائنٹ ذہن میں آیا میرے, ابھی جب میں یہاں پہ حاضر ہونے کے لیے اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا, میرے ذہن میں بڑی عجیب سی ایک بات آئی. میں نے کہا کہ تمام انبیاء کے اندر خدا تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا یہ کلیم اللہ ہے, کلیم اللہ. اچھا, وہ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے کہا خدا ہے میری زبان میں لکنت ہے, میں نہیں بول پاتا, تو مجھے جو مشن دے رہا ہے اس کے لیے بولنے والا چاہیے, حضرت ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ یہ بولے. اچھا, وہ تو خود کہہ رہے ہیں میری زبان میں لکنت ہے اور خدا نے لقب کیا دے دیا, کلیم اللہ ہے. تو وہ تو خود کہہ رہے ہیں میں نہیں بولتا, تو کلیم اللہ کیوں کہا؟ اس کا مطلب ہے یہ کلام وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں, یہ کلام کوئی اور ہے, یہ کلام قلبی ہوگا شاید. یہ خدا ہم سے مانگ رہا ہے. اچھا, یہ جو کلام قلبی ہے یہ زبان سے بھی آ جائے برا نہیں ہے, لیکن اصل میں آنا چاہیے دل سے, اصل میں آنا چاہیے دل سے. تو مثلا اگر میں کہہ رہا ہوں خدا سے استغفر اللہ, تو یہ میں خدا سے واقعا کہوں اپنی روح کی گہرائی کے ساتھ کہ خدا میں بے بس ہوں, تو نہیں بخشے گا, میرا کچھ نہیں بچے گا, میں ختم ہو گیا. جب ہم اس لیول کے اوپر آ جائیں کہ ہمارا پورا وجود خدا کے سامنے بولنا شروع کر دے بغیر زبان ہلائے, یہاں کلام شروع ہو گیا گویا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گویا پورا وجود خدا نے متعال کے لیے کلام تھا, بولنا, سوچنا, دیکھنا, سننا, سب کچھ کلام الہی تھا. مقصد صرف ایک ہی تھا, خدا کے سامنے اپنے آپ کو حاضر دیکھنا. اب وہ پتہ نہیں کیا منزلت ہوگی, ہمیں کیا پتہ اس کا. تو اعزان محترم, یہ جو خدائی صفتیں ہیں انبیاء کے اندر تھیں, اولیاء اوصیاء کے اندر, ائمہ کے اندر, یہ خدا ہمارے اندر دیکھنا چاہتا ہے. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدایا کہاں وہ, کہاں ہم؟ تو خدا بھی ہم سے یہ کہے گا کہ ان کی طرح ان کے لیول کی تھوڑی مانگی تمہارے سے, تم کرو, شروع کرو, نیچے سے آؤ, ہلکے ہلکے اپنے آپ کو ترقی دلاؤ. تو عزیزان محترم, آج تیسرا دن اس سلسلے میں معرفت اور بندگی, معرفت تا بندگی, صرف سمجھنے کی بات نہیں ہے, عمل کی بات ہے. بندگی, خدا کے نزدیک بندے کا مقام بہت بلند ہے. بندگی کیسے آتی؟ اللہ کے بندے بنو. بندے بنو کیا مطلب؟ سر جھکا, تسلیم, اعتراف غلطی پر, پشیمانی, ندامت, التجا, درخواست, گڑ گڑانا, عاجزی, انکساری, خضوع, خشوع, یہ خدا کو پسند ہے. ماہ رمضان جو ہماری بیٹری کو چارج کرے وہ یہ دے کے جائے, اواہن منیب بنا کے جائے ہمیں. تب اس کا مطلب یہ ہوا, اگر ہمارے اندر یہ صفت آئی ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں, روزے کی وجہ سے, اعمال عبادات کی وجہ سے, دعاؤں کی وجہ سے, زیارات کی وجہ سے, قرآن کریم کی تلاوت, اگر یہ صفت آ گئی, اس کا مطلب کیا ہے؟ ضیافت الہیہ کے اندر ہمیں بھی ایک جگہ مل گئی ہے. خدا نے رزق دینا شروع کر دیا, وہ رزق جو اس نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے. جس طرح مولا نے فرمایا تھا نا, رزق و رزقان, ایک وہ جو تم طلب کر رہے ہو اور ایک وہ جو تمہارے پیچھے آ رہا ہے. تو اسی طریقے سے یہ بیان فرماتے ہیں کہ رزق بہت قسموں کے ہیں, ایک روایت میں مولا کا ہی فرمان تھا میرے خان میں جو فرمایا تھا 22 قسم کے رزق ہیں. ہم سب جانتے ہیں کپڑے اصلی رزق نہیں ہیں، گاڑیاں اصلی رزق نہیں ہیں، گھر اصلی رزق نہیں ہیں، شہرتیں دولتیں طاقتیں یہ اصلی رزق نہیں ہیں. اصلی رزق کیا ہے؟ محبتیں، پاکیزہ محبتیں، عنایتیں. وہ کہاں سے آتی ہے؟ باقی بہت ساری چیزیں خدا سب کو دیتا ہے، کچھ چیزیں چھانٹ چھانٹ کے دیتا ہے. اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں فرمایا کہ اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو مثلا اپنے فرعون جیسے دشمنوں کو نہیں دیتا. تو پھر مثلا کسی پوچھنے والے نے کسی روایت میں پوچھا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کی حیثیت اللہ کے نزدیک ہے، اس کی حیثیت نہیں ہے، یہ سب کو دے دیتا ہے. کہا اس کی محبت، وہ ہر ایک کے دل میں نہیں ڈالتا. اچھا اب مثلا کوئی کہے کہ بھائی یہ تو لوپ میں پھنس گئے، وہ محبت ڈالے تو میرے اندر سے آہ نکلے. یہ خدا بڑا لطیف ہے، بڑا کریم ہے. ایک جگہ پہ وہ آ کے کہتا ہے کہ اگر تم میری محبت میں منہ بھی بسور لو تباکی، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں اللہ کے سامنے، تباکی بھی کرو تو بھی میں قبول کر لوں گا. مثلا کوئی مجھ سے کہے مولانا ہمیں گریا نہیں آتا، صحیح کہہ رہا ہے، بعض اوقات نہیں آتا. تو ابھی نہیں آتا تو کیا کریں؟ اللہ سے یہی کہہ دو گریا نہیں آتا کیا کرے، نہیں دل چاہ رہا. خدا سے کہہ دو کیوں، یہ بھی ایک مرض ہے نا کہ نہیں آ رہا. خدا سے التجا کرو کہ خدا اس مرض کو دور کر دے، تو ہی شفا دینے والا. تو عزیزان محترم، لب لباب یہ ہے کہ ہمیں اس راستے کے اوپر بڑھنا ہے. ماہ مبارک رمضان نے ہمیں یہ دینا ہے اور پروردگار سے ہمیں طلب کرنا ہے کہ خدا ہماری تنہائیوں میں تیرا ذکر آ جائے، خلوتوں میں خدا کا ذکر. لوگوں کے سامنے ذکر کرنا شاید ریاکاری کے لیے ہو. میں آپ کا وقت زیادہ نہ لے جاؤں، کافی وقت ہو گیا، اور کل سے میں کوشش کروں گا کوئی گھڑی سامنے رکھوں گا. تو لوگوں کے سامنے ذکر کرنے کا پتہ نہیں ہوتا. اسی طرح مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، یہ جو ہم مصائب پڑھتے ہیں کیمروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے، لوگ گریا کرتے ہیں، بہت ثواب ملتا ہے، بہت ثواب ملتا ہے. جب میں مجلس سے نہیں پڑھتا تھا تو ایک چیز، اس وقت بھی سیمینارز وغیرہ کرتا تھا، ایک چیز جس سے میں کڑتا تھا وہ یہ کہ بھائی میں سیمینار کر رہا ہوں، لیکچرز دے رہا ہوں، اچھا ہے، لیکن ایک چیز جس سے میں کڑتا تھا وہ یہ کہ اگر کسی کو میں دیکھتا تھا وہ لوگوں کو سید الشہداء کے غم میں رلا رہا ہے تو میں کڑتا تھا کہ خدا کتنی فضیلت ہے یہ کہ یہ آدمی، یہ مولانا، یہ ذاکر، یہ خطیب لوگوں کو سید الشہداء کے غم میں رلا رہا ہے اور میں اس سے محروم رہ گیا ہوں. تو میں دعا کرتا تھا خدا مجھے ایسا بنا کہ میں لوگوں کو سید الشہداء کے غم میں رلاؤں. شاید لوگوں کے سامنے رلانے میں ایک ہے فضیلت، وہ اس کی بات ہے، اس کا ثواب ہے. البتہ اصل کیا ہے؟ اصل یہ کہ ہماری اور آپ کی تنہائیوں میں امام حسین ہو، چند جملے بس صاحب کی. آپ کبھی رات کی تاریکی میں اٹھے، بڑی عجیب روایت ہے ہمارے پاس، ایک امام کا چاہنے والا امام معصوم کا آیا امام کے پاس، کہنے کا مولا میں شب قدر ضائع کر دی، کوئی کام نہیں کیا، سوتا رہ گیا، دعا بھی نکل گئی، قرآن کریم کی تلاوت بھی ہاتھ سے گئی، کہا پھر بھی قبول ہو گیا. کہا مولا مجھے یاد نہیں آتا میں نے کوئی کام کیا ہو، کیسے قبول ہو گیا؟ کہنے پھر بھی قبول ہو گیا. کہنے کا مولا کیا ہوا؟ فرمایا تم ایک دفعہ رات میں اٹھے تھے، تمہیں پیاس لگ رہی تھی، تم پانی پینے گئے تھے نا، کہنے لگا مولا گیا تھا, پر میں تم نے جب پیاس میں اپنے پانی کو سامنے رکھا تھا تم نے میرے جد امجد کو یاد کیا تھا, تم نے امام حسین کو یاد کیا تھا. کہنے لگا مولا یاد کرتا ہوں, پانی پیتا ہوں تو یاد کرتا ہوں. کہا یہ قبول ہوا, بہت قبول ہوا. کاش ہماری عادت پڑ جائے جب بھی پانی پینے لگے امام حسین کو یاد کر لیں. یہ جو معصومین کا رشتہ ہے یہ ہماری طرح نہیں ہے. ہم اپنے بیٹے کو بچے کو تکلیف میں دیکھتے ہیں نا, ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس کے دل میں کیا گزر رہی ہے. معصومین کا رشتہ یہ نہیں ہوتا. معصومین ایک دوسرے کو بہت اندر تک جانتے ہیں. بس دو جملے عرض کروں گا, اگر علی اصغر تڑپے تھے تو امام حسین نے اندر تک احساس کیا ہوگا میرا علی اصغر تڑپا, اور جب سے یہ شہدا تڑپے تھے تو بی بی زہرا سلام اللہ علیہا على لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أيام قلب ينقلبون. پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا, خدایا تجھے واسطہ قرآن کریم کا, خدایا ماہ مبارک رمضان کا واسطہ, اس کی شبوں کا واسطہ, اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے پاک پروردگار, بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے ذکر کے صدقے میں, سید الشہداء کے مصائب کے ذکر کے صدقے میں, ہمیں اور ہمارے مرحومین کو سید الشہداء اور ان کے خاندان عصمت و طہارت کی شفاعت نصیب فرما. خدایا ان کے ہمراہ محشور ہونا نصیب فرما. دنیا اور آخرت میں اہل بیت اطہار و قرآن کریم کی نورانیت نصیب فرما. اے پاک پروردگار, نہیں معلوم کتنے لوگ مشکلات میں ہوں گے, بیماریوں میں ہوں گے, قید و بند کی صعوبتیں گزار رہے ہوں گے, کوئی رزق روزگار کی مشکل میں ہوگا. پروردگار تجھے واسطہ تیری رزاقیت کا, اے واسطہ تجھے واسطہ اے خدا ہے تیری فیاضیت اور سخا و جود کا. اے پاک پروردگار تمام وہ لوگ جو مشکلات میں ہیں راہ ہدایت پر رکھتے ہوئے ان کی تمام مشکلات کو برطرف فرما. اے پاک پروردگار سب سے بڑی مشکل غیبت ہے, سب سے بڑی مشکل غیبت ہے. خدا ہے تجھے واسطہ تیرے نبی کا, خدا ہے تیرے وسیع و ولی کا واسطہ, ان کے مصائب کا واسطہ, بی بی ام الائمہ کے مصائب کا واسطہ, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ان کے آوان و انصار کی تعداد طاقت توانائیوں میں اضافہ فرما. اے پاک پروردگار ان کے دشمنوں کو جو قابل اسلام نہ ہوں, بالاخص صہیونیت وہابیت نہ قابل اسلام و نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار ہمیں ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما, ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما, اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم.